وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کی خارجہ سیکرٹری تیمینہ جنجوا کے اس بیان سے شروع کریں گے کہ امریکہ نے پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ اس پر افغانستان کی سرزمین سے حملوں کو روکا جائے گا. آگے چل کر ہم جلال آباد میں قتل کیے گئے پاکستان کے سفارتکار نیر اقبال رانا کی اسلام آباد میں تدفین, کراچی میں چینی بینک کا قیام اور آخر میں صدر ٹرمپ کے غیر ملکی دورے پر بات کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں, جبکہ پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے عقیل یوسف زئی نے جو افغانستان کی سرکاری میڈیا کی پاکستان میں نمائندگی کرتے ہیں. آپ لوگوں کو اس پورے گھنٹے میں ہم سنیں گے. آپ لوگ بے شک کال کیجیے. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو سب سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں جو اسلام آباد نے تیار کی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکی ایشورنس کے بارے میں بات کیا ہے کہ پاکستان کے اوپر وہ کوئی حملہ نہیں ہونے دیں گے. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
پاکستان کی سیکرٹری خارجہ نے ایوان بالا کے قانون سازوں کو آگاہ کیا کہ دہشت گرد گروپوں کی محفوظ پناہ گاہیں پاکستان میں نہیں بلکہ مبینہ طور پر افغانستان میں ہیں, جہاں ملک کے 45% علاقوں میں افغان حکومت کی عملداری نہیں ہے. منگل کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے اجلاس میں سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کا کہنا تھا کہ پاکستان سے دہشت گرد گروپوں کا صفایا کر دیا گیا ہے اور امریکہ کو اس بارے میں بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را مبینہ طور پر پاکستان میں دہشت گرد کاروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے. ان کے بقول خطے میں بھارت کی بالادستی پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں. نئی دہلی اور کابل پاکستان کے ایسے دعووں کو مسترد کرتے آئے ہیں. تہمینہ جنجوا نے قانون سازوں کو یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے پاکستان کو یہ یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. پاکستانی سیکرٹری خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایک روز قبل ہی اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر مبینہ طور پر موجود حقانی نیٹورک سمیت تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے گا. انہوں نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ باہمی تعاون سے دونوں ملک بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تو سرد مہری کا شکار ہی چلے آ رہے تھے, لیکن اگست میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی کے اعلان کے بعد سے دو طرفہ اعلی سطحی رابطوں کے باوجود آئے روز دونوں جانب سے ایسے بیانات تواتر سے سامنے آ رہے ہیں. سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اے زین ہلالی کے نزدیک امریکی سفیر کا بیان کسی قدر حوصلہ افزا ہے اور موجودہ صورتحال میں دونوں ملکوں کو سفارتی ذرائع سے ہی ابہام دور کرنے کے لیے کوششوں کو تیز کرنا ہوگا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ تعلقات میں بہتری کے لیے پاکستان تو امریکی تحفظات دور کرنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے, لیکن ضروری ہے کہ امریکہ ایسے اقدام کرے جس سے اسلام آباد کا اعتماد بھی واشنگٹن پر بحال ہو سکے.
چاہیے بات چیت جاری رہنی چاہیے. پاکستان کے اعتماد کے لیے امریکنز کو تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا, انرجی کے مسئلے میں, انویسٹمنٹ کے مسئلے میں اکنامک ریلیف دینی ہوگی, پولیٹیکل آپشنز پیدا کرنے ہوں گے, انڈیا کے اوپر ایک بہتر طور پر دباؤ ڈالے اور کہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے. تو ان نتائج سے ہم ہاں پاکستان وہ بھی کر سکتا ہے جو شاید پاکستان سے توقع نہیں کی جا رہی, لیکن پاکستان کے متحوزات کو اور معاملات کو سمجھا جائے, یہ بہت ضروری ہے.
دری اسنا منگل کو ہی ایوان بالا میں توجہ دلاؤ نوٹس پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ان کے امریکی ہم منصب ریکس ٹیلرسن نے یہ بات واضح کی تھی کہ امریکہ افغانستان میں بھارت کے کردار کی جو بات کرتا ہے وہ ایسا نہیں کہ جس سے پاکستان کے خدشات کو تقویت ملتی ہو. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم عقیل یوسف زئی سے ابتدا کرتے ہیں جو سیاسی تجزیہ کار ہیں, افغانستان کی سرکاری میڈیا کے لیے پاکستان سے رپورٹنگ کرتے ہیں. عقیل یوسف زئی, ہمارے علم میں ہیں کہ افغانستان کے اندر آئے دن حملے ہوتے رہتے ہیں. اب جب امریکہ نے پاکستان کو ایک اشورنس دی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو نہیں استعمال کیا جائے گا پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے, آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان یہ اہلیت رکھتا ہے کہ دہشت گردوں کو روکے؟
بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ کافی پیچیدہ مسئلہ ہے. اور اگر ہم ٹیررزم کے بیک گراؤنڈ میں دیکھے اس کے جو محرکات ہے یا جو اسباب ہے یا جو کھلاڑی ہے جو پلیئرز ہیں, تو میرے خیال میں پورے افغانستان میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے جس کو ہم کسی بھی صورت تسلی بخش قرار نہیں دے سکتے, اور افغان حکومت کو اپنی کمزوریوں کا یا اس کے مقابلے میں جو قوتیں ہیں ان کی قوت اور طاقت کا بھی اندازہ ہے, ادراک ہے, اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں. چونکہ ٹیررزم ایک گلوبل مسئلہ ہے اور گلوبل مسئلے کے حل کے لیے 9/11 کے بعد تقریباً 40 ممالک امریکہ کی سرپرستی میں یا رہنمائی میں افغانستان اور اس ریجن میں آئے ہوئے تھے, تو میرے خیال میں اس کو ایک مقامی مسئلہ تو نہیں کہا جا سکتا. اور اسی تناظر میں اگر افغان حکومت کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں پاکستان کا جو رول ہے اس سے ایک تو غیر ضروری توقعات وابستہ کی گئی ہے, اس کے علاوہ پاکستان کی جو حساسیت ہے یا غیر ضروری طور پر جو پاکستان سمجھتا ہے کہ افغان سرزمین یا افغان حکومت یا افغان ادارے انڈیا کے بہاف پر یا انڈیا کے مفادات کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ بیانیہ بھی اس حد تک ٹھیک نہیں ہے جس طریقے سے اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. جس طرح آپ کے ایک ساتھی نے اپنی رپورٹ میں اس کا حوالہ بھی دیا کہ ہندوستان کا جو رول ہے اس سے پاکستان لا تعلق نہیں رہ سکتا, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ریاستوں کی سطح پر یا حکمرانوں کی سطح پر یا اداروں کی سطح پر قربت بڑھتی ہے, تب جا کر کوئی ایک نہ ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے افغانستان کے اندر یا پاکستان کے اندر, جس کے بعد وہ جو پورا ایک پروسیس جو پازیٹو پروسیس چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو نہ صرف یہ کہ ریورس گیئر لگ جاتا ہے بلکہ بریک بھی لگ جاتا ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم ماضی کے تمام واقعات اور دونوں ممالک کے قربت کو دیکھ لیں تو ہر واقعے کے یا ہر قربت کے بعد ہمیں ایک واقعہ اس طرح نظر آتا ہے جس کے بعد پورا سلسلہ سبوتاج ہو جاتا ہے, اور اب کے بار بھی ہم توقع کر رہے تھے کہ ایک سلسلہ نکلا تھا یکم اکتوبر کے بعد, اس کے بعد اشرف غنی صاحب پاکستان آئیں گے, مگر ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید وہ سلسلہ اب کافی دیر تک رکا رہے گا.
ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ بتائیے, آپ یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے بارے میں جو بیانات دیے ہیں ان کا لہجہ اکثر تند و تیز رہا ہے, لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو دلاسا دلا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آپ کے خیال میں یہ جو امریکی بیان ہے اس میں دم ہے؟
یہ بیانات تو بہت پہلے سے شروع ہیں, یہ اوباما صاحب کے درمیان دوران میں بھی تھے اور اس کے بعد ٹرمپ صاحب کی گورنمنٹ کے دوران میں بھی ہیں. اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ ان بیانات کو اور جو پالیسی پرسکرپشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کون سے سٹیپس لیے جا رہے ہیں, کیا وہ سٹیپس اس قابل ہیں کہ ان کو سیریسلی لیا جائے یا نہ لیا جائے. یاد رہے کہ اگر افغانستان سے پاکستان کے اندر جو اٹیکس ہوتے ہیں یا پاکستان سے جو افغانستان کی طرف اسی قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں جو ٹیررسٹ کرتے ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ریسورسز چاہیے ہیں, کیا وہ ریسورسز قائم ہیں, کیا وہ ریسورسز ایلوکیٹ کی گئی ہیں کہ نہیں کی گئی. جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں اب امریکہ نے اپنی فوجی تعداد کو بڑھایا ہے لیکن بڑی لمیٹڈ طور پر, جس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ جو پوزیشن سٹیٹس کو تھا افغانستان میں وہ مینٹین کیا جائے, اس سے زیادہ آگے بڑھنے کے لیے جو ریسورسز چاہیے ہیں وہ ایلوکیٹ نہیں کی گئیں. تو ایسی کنڈیشن میں یہ امید رکھنا کہ کوئی سبسٹانٹیو قسم کے سٹیپس لیے جائیں گے جو اس قسم کے کانفلکٹس کو ختم کر دیں گے یا افیکٹولی ایلیمینیٹ کر دیں گے, ذرا مشکل لگتا ہے. اسی لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جب کوئی اناؤنسمنٹس کی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹس چاہیے, کیا وہ انسٹرومنٹس قائم ہیں کہ نہیں, ہم وہ نہیں دیکھتے. تو اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس مقام پہ ہیں اور کہاں جا رہے ہیں.
جی, اور ڈاکٹر زبیر, آپ کے علم میں ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے افغانستان پاکستان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اب بتایا جاتا ہے کہ افغانستان نے ایک پاکستانی سفارتکار نیر اقبال رانا کی لاش اسلام آباد کے سپرد کی ہے. آپ یہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, یہ افغانستان پاکستان کے جو تعلقات بگڑے ہیں اس کے تناظر میں کس طرح اس کا تجزیہ کرتے ہیں؟
دیکھیے, بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ریٹیلیشن ہے. کس نے ریٹیلیٹ کیا ہے, یہ کیا گورنمنٹ کے فورسز نے کیا ہے یا دوسری اینٹیز نے کیا ہے, کیا اس میں داعش کا ہاتھ تھا یا کوئی اور تھے؟ اب یہ کہنا تو بہت مشکل ہے, جب تک پوری پوری تحقیقات نہ ہو جائیں, تفتیش نہ ہو جائے اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ کس نے کیا ہے, کیوں کیا ہے. لیکن یہ ایک, یہ کہنا چاہیے بظاہر ایک بڑے خطرناک قسم کا سٹیپ لگتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے اگر گورنمنٹ ان پاکستان نہ بھی چاہے کہ اس کا ریٹیلیشن یا ریئیکشن ہو, وہاں پر کئی ایسے گروپ موجود ہیں جو اس کو ایک کاز بنا کے اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اسی لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ تمام دونوں ممالک میں اور خاص طور پہ جو پریزنٹ کنڈیشن اس میں افغانستان میں افیکٹو قسم کی پروٹیکشن بڑھائی جائے, تاکہ اس قسم کی سچویشن نہ پیدا ہو جس کو ایک کاز بنا کے لوگ آگے بڑھیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ آیا اناؤنسمنٹس جو ہیں, پالیسی اناؤنسمنٹس, کیا وہ کافی ہیں یا ان کے ساتھ ساتھ کوئی ایسے ریسورسز بھی چاہیے جو ان پروناؤنسمنٹس کو امپلیمنٹ کر سکے. اب یہ جو پاکستانی ڈپلومیٹ جو مارا گیا ہے, اس کا مطلب تو یہی لگتا ہے کہ ریسورسز نہیں ہیں یا ان کو ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کیا جا رہا کہ یہ ٹینشن جو ہے ان کو کم کیا جائے اور وہ پوٹینشیل جو سورسز ہیں جو اس قسم کی ٹینشن کو بڑھانا چاہتی ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. دیکھیے یہ جو ٹینشن جو فورسز ہوتی ہیں, ہمیشہ ہوتی ہیں, وہ سے اس قسم کے کام کر رہی ہیں. گورنمنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون ہیں اور کس قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کس قسم کے ایکشن لینا ضروری ہے.
جی ہاں, اگر
وہ نہیں لیے جاتے تو مشکلات پیدا ہوں گی.
جی ہاں, کیونکہ آگے چل کے ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے. آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ افغانستان کے اور کنر کے جو نائب گورنر ہیں محمد نبی احمدی, وہ بھی پچھلے دنوں اغوا کر دیے گئے تھے اسلام آباد سے, اور اس پر بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے. لیکن کیونکہ کچھ کالز آئی ہیں تو باری باری کالرز کو موقع دیتے ہیں. کشمیر سے شوکت کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شوکت مغل عرض کر رہا ہوں سمانی آزاد کشمیر سے. میڈم, گزارش یہ ہے کہ افغانستان میں 50% پہ طالبان یا دہشت گردوں کا قبضہ ہے, وہ خود اپنی سیفٹی نہیں کر سکتے وہاں پہ, تو پاکستان سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں سے پاکستان میں دہشت گرد حملے نہیں ہوں گے, یا وہ اس طرح کوئی امریکہ کو اس طرح کا کوئی حساب؟
بڑا اچھا نقطہ ہے, اسی پر ہم بلکہ بات کر رہے ہیں. راجا محبوب نے کال کیا ہے جھیلم سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں جناب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جو افغانستان میں انڈیا کو جو رول دے رہا ہے, تو انڈیا تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ جو یہاں پہ پاکستان اور افغانستان میں یہ خانہ جنگی ختم ہو جائے. وہاں پہ تو یہ تو اس کے مفاد میں ہے کہ یہ چلتا رہے اور میں امریکہ کو بلیک میل کرتا رہوں اور امریکہ جو ہے پاکستان کو بلیک میل کرتا رہے.
اچھی بات کی. میرپور سے مرید خان نے کال کیا.
السلام علیکم جناب, دوست خیال سے بات کر رہا ہوں.
جی جی, بات کیجیے
جناب. یہ جو امریکہ یہ پوری دنیا کا تھندار بننا چاہتا ہے اور انڈیا کو پاکستان کا تھندار بنا رہا ہے, تو یہ تو نہیں چلے گا نا. یہ افغان حکومت کو چاہیے کہ بھائی ہم پڑوسی ہیں, ہم مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں, دہشت گردی دونوں ملکوں میں ختم ہو جائے. پاکستان نے دہشت گردی ختم کر دی ہے اور افغانستان بھی ختم ہو سکتی ہے. ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کو اکٹھا بیٹھ کر.
آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا جو راجا محبوب نے بھی اٹھایا تھا. بدر نے کال کیا ہے چکوال سے. بدر چکوال سے غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. ہمارے کالرز کافی سارے کال کر رہے ہیں, ان کو ہم لیتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی خارجہ سیکرٹری تہمینہ جنجوا کے اس بیان پر کہ امریکہ نے پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ اس پر افغانستان کی سرزمین سے حملوں کو روکا جائے گا. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عقیل یوسف زئی ہیں, اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی، اور ہم آگے چل کے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد کو بھی سنیں گے، لیکن ڈاکٹر زبیر اقبال، آپ بتائیے، جس طرح سے کالرز نے اشارہ دیا اور یہ کہ امریکہ اس وقت بھارت کے کافی قریب آ گیا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بڑھتی ہوئی قربت کس حد تک افغانستان کے معاملے کو پیچیدہ کر دیتی ہے؟
دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم اس کے متعلق بات کریں، میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ تمام ملک اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بیسس پہ پالیسیز بناتے ہیں۔ تو اس میں جو امریکہ اور ہندوستان کے درمیان جو قربت بڑھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے مقاصد کافی نزدیک آتے جا رہے ہیں، جس میں صرف افغانستان ہی نہیں بلکہ ایشیا بھی شامل ہے، چین بھی شامل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی کنڈیشن میں یہ کہنا کہ وہ ان کی قربت جو ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، صرف اسی بیسس پہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان ان کانسیکوینسز کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسی کو کیسے بدل سکتا ہے اور اپنی ریسورسز کو کس طرح استعمال کر سکتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آیا یہ پاکستان اور افغانستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹینشن میں رہیں، لڑتے رہیں، اپنی ریسورسز کو تباہ کرتے رہیں، یا مل کے بیٹھیں اور اس پرابلم کو ریزالو کر دیں، تاکہ دوسرے ممالک جو ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو یا امریکہ ہو، اتنی انوالومنٹ نہ رکھ سکے جتنی کہ اس وقت ہے۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے یہ سوچنا ضروری ہے کہ آیا یہ پالیسیز آگے چلیں گی کہ نہیں چلیں گی، اور اس میں فرق یہی ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک کس حد تک اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور کس حد تک بیلنسنگ اور کاؤنٹر بیلنسنگ شروع ہو جاتی ہے۔
بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر زبیر اقبال، جو محقق ہیں یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔ عقیل یوسف زئی، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمارے ساتھ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے، لیکن ہم کالرز کو سننا چاہتے ہیں۔ عنایت نے کال کیا ہے بلوچستان سے۔ بلوچستان سے عنایت جی، جناب بات کیجیے۔ عنایت، اچھا، غالباً آواز نہیں آ رہی ہے۔ راولپنڈی سے افضال نے کال کی ہے۔ راولپنڈی سے افضال، اچھا، کبھی کبھی لائنیں کام نہیں کرتی ہیں۔ اور ڈی آئی خان سے عمر خان نے کال کی ہے۔
السلام علیکم میڈم۔
وعلیکم السلام۔
میرے ذہن میں تو یہ جو آج کل دور میں پاکستان افغانستان کے درمیان میں جو مسئلہ ہے، اس میں آج کل دور میں آیا امن کی شدید ضرورت ہے، کا ڈرن لائن کی ضرورت ہے۔ ڈرن لائن اگر ہوگا، جو انسان نہیں ہوگا اس کو ذہن تو تحفظ نہیں ہوگا، پھر ڈرن لائن تو کوئی مقصد نہیں آ سکتے۔ اگر اس مسئلہ افغانستان کی طرف سے حل ہوگا، پاکستان سے بنگلہ دیش جدا ہو گیا تھا، تو کوئی اثر نہیں پڑ گیا تھا۔
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، شکریہ آپ نے ڈیورن لائن کی بات کی، یقیناً یہ اہم موضوع ہے۔ لیکن ہم جو اس وقت کا موضوع ہے اس کی طرف لوٹتے ہیں، اور ہمارے ساتھ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد ہیں۔ محمد صاحب، آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستانی سفارتکار ہے نیر اقبال رانا، ان کو افغانستان میں قتل کر دیا گیا اور ابھی ان کی میت پہنچی ہے اسلام آباد، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، تو بہت افسوسناک اور اندوہناک واقعہ ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ جو پاکستانی اسٹاف ہے وہاں پہ ان کی ذمہ داری سیکیورٹی کی افغان حکام پہ، افغان حکومت پہ عائد ہوتی ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی انڈیویجول کا ایکٹ ہے یا اس کے پیچھے کوئی قوتیں ہیں یا لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں پہ کچھ کمنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا. ہمیں انکوائری کا، انویسٹیگیشن کا انتظار کرنا ہوگا کہ محرکات کیا تھے، کیا وہ لوگ اپنی ذاتی رنجش تھی، کوئی اپنی ذاتی ان کے ساتھ وہ کچھ معاملہ تھا، یا وہ استعمال ہو گئے، کسی نے اس کو ورغلایا، یا وہ جو ہے وہ امن جو پاکستان افغانستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش تھی، کیوں ایسے ہوا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں تو کچھ وقت دیکھنا ہوگا تاکہ یہ اس کے خد و خال سامنے آ سکیں کہ یہ جو کرائم ہے، بہیمانہ جو کرائم ہے، یہ کس وجہ سے، موٹیو کیا تھے، کون اس میں انوالو تھے اور کون سی قوت تھی. اس کے لیے جب تک انکوائری نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بولنا شاید مناسب نہیں.
اچھا، ہمارے ساتھ عقیل یوسف زئی ہیں، یہ سینئر صحافی ہیں، افغانستان کی سرکاری میڈیا کی نمائندگی کرتے ہیں پشاور میں. عقیل یوسف زئی، آپ کے علم میں ہیں کہ کنر کے نائب گورنر محمد نبی احمدی کو پچھلے دنوں اغوا کیا گیا اسلام آباد سے. یہ جو اس وقت قتل ہوا ہے، یہ آپ کیا کوئی رد عمل کے طور پہ دیکھتے ہیں یا کیسے دیکھتے ہیں؟
نہیں، وہ رد عمل تو ہم تب اس کو سمجھیں گے جب یہ افغان فورسز کی جانب سے یا ان کی کسی ادارے کی جانب سے ہوا. جس طرح رفسا محمد صاحب نے کہا کہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کسی بھی ملک کے لیے یہ بہت ایک افسوسناک بات ہوتی ہے، شرم والی بات ہوتی ہے کہ وہاں پر سفارتکاروں کو نشانہ بنایا جائے. مجھے نہیں لگ رہا کہ افغانستان کی حکومت جب ایک طرف پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اس سلسلے میں کافی پیش رفت بھی ہوتی رہی ہے. یکم اکتوبر کے بعد جب جنرل باجوہ کابل گئے ہوئے تھے، تو اس کے بعد اس قسم کا رد عمل حکومت کی جانب سے یا اداروں کی جانب سے آئے گا. دیکھیں، یہاں پر پشاور میں حیات آباد اور ٹاؤن کے علاقے میں بہت سے ایسے افغان شخصیات کو ماضی میں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے جو کہ افغانستان کی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور ہی سے افغانستان کے ایک کونسلر فرائی صاحب کو اغوا کیا گیا تھا، اس کے بعد ایک ایرانین کونسلر کو اغوا کیا گیا تھا. تو میرے خیال میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو ایک پیش رفت ہو رہی تھی، جو پیش قدمی ہو رہی تھی، یہ اس کو سبوتاج کرنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے، اور یہ کوشش نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ افغانستان کے مفاد میں ہے. اس میں ایک تیسرا ہاتھ ضرور ملوث ہو سکتا ہے، اور اس تیسرے ہاتھ کے حوالے سے میرے خیال میں آپ کو پتا ہے کہ آج ناصر جنجوہ صاحب جو کہ ہمارے قومی سلامتی کی مشیر ہے، ان کے اور حنیف اطمر صاحب کی جو کہ ان کے مشیر ہیں، ان کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ بھی ہوا ہے اور ان لوگوں نے اس ایشو پر بات بھی کی ہے. جس طرح آپ نے کنر کے گورنر کی بات کی، ان کے ساتھ دو اور لوگ بھی پشاور سے لاپتہ ہے. تو میرے خیال میں کچھ قوت یا کچھ فورسز ایسی ہے جو کہ چاہ رہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو خراب کیا جائے، اور دونوں حکومت کو میرے خیال میں مجھ سے یا کسی اور کی بجائے زیادہ اس بات کا احساس ہوگا کہ اس قسم کے ہاتھ یا اس قسم کے لوگوں کو کس طرح میں نقاب کیا جائے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ افغانستان کی حکومت یا اس کے ادارے اس میں ملوث ہوں گے.
اچھا، ہم کیونکہ کالرز کو باری باری لیتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہیں، ہمارے ساتھ رستم شاہ محمد ہیں جو افغانستان میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، اور سینئر صحافی عقیل یوسف زئی ہیں. ڈی آئی خان سے عمر انقلابی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب، بات کیجیے.
جی میڈم، پہلے تو السلام علیکم. پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ جو ہے افغانستان میں کس لیے آیا ہے. مجھے تو وہ کام نظر نہیں آ رہا جو امریکہ نعرہ لگا رہا ہے امن کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان کو ایسے میز پہ کیوں نہیں بچا سکے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے مدد کر سکے. تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے افغانستان پاکستان کے امن نہیں چاہتا، کیونکہ جب افغانستان کے سمے طالبان کا مذاکرات ہو رہا تھا تو اس نے نرم منصور کو ڈرون مارا تھا مذاکرات کے دوران. اسی طرح پاکستان کے ساتھ جب مذاکرات ہو.
ٹھیک ہے، آپ کی بات سن لی. گلاب خان نے کال کیا ہے اٹک سے.
جی السلام علیکم میڈم. جی
وعلیکم السلام.
اب یہ ہے جی کہ نیر اقبال صاحب ایک شہید ہے، انہوں نے ایک بڑے کاز کے لیے اپنی جان دے دی ہے. یہ دو ملکوں کا فتنہ جو ہے یہ انٹرنیشنل قسم کا ہے نا. اب یہ آپ امریکہ کہتا ہے کہ یہ افغانستان کی سرزمین جو ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو یہ تو پہلا شہید ہو گیا. اس کے بعد کیا گارنٹی ہے امریکہ کے پاس کی نہیں ہوگا, جبکہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہاں افغانستان میں مارے جا رہے ہیں. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کام ہے, سب مل کے بیٹھے اگر انسانوں سے.
یہی سوال ہم کریں گے رستم شاہ محمد سے, لیکن ایک اور کالر ہیں کشمیر سے, مالک حسین. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ضرور تیسرا ہاتھ ملوث ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ بعد میں جو یعنی تحقیقات ہوں گی اس کے بعد بھی پتہ چل جائے گا, لیکن ایک ہی جو تیسرا ہاتھ ہے وہ انڈیا ہے, یعنی جس کا اس خطے میں رہنا اور اس یعنی کہ دنیا پر رہنا بھی کس انڈیا کا فاول ہے. یہ صرف انڈیا کا ہاتھ ہے, پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے نزدیک نہ ہیں. شکریہ.
رستم شاہ محمد, آپ کے آنے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ امریکہ نے ایک طرح سے پاکستان کو گارنٹی دی ہے کہ افغانستان کی سرزمین اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آپ کے خیال میں اس گارنٹی کے پیچھے کچھ ہے, یعنی امریکہ ایسا کر پائے گا, افغانستان ایسا کر پائے گا, آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے رات کا, اس میں افغان حکومت ملبس ہے یا ملبس ہو سکتی ہے. حکومتیں ایسے کام نہیں کرتی.
اچھا.
یہ حکومت کے لیول کے کام نہیں ہوتے. جہاں تک کسی تیسری طاقت کی بات ہے, اس کے بارے میں ہمیں انتظار کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تیسری قوت بھی ایسی ملبس ہو سکتی ہے کہ وہاں ایک معصوم آدمی کو, سفارت خانے کے ایک آدمی کو نشانہ بنا کے اس کو قتل کیا جائے. اور طریقے ہو سکتے ہیں ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, بجائے اس کے لوگوں کو وہاں پہ قتل کریں, کتنے لوگوں کو آپ قتل کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ عرض کیا کہ ذرا ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں, ذرا انکوائری فیکٹ فائنڈنگ کا انتظار کر لیں, کہ انکوائری کا انتظار کر لیں, ویسے سرکمسٹینشل ایویڈنس پیدا ہو جائے, جو کانسولیٹ کا عملہ ہے ان سے کچھ پوچھ گچھ کی جائے, اس جو مرحوم ہیں ان کے کوئی تعلقات آنا جانا ان کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کی جائے, تب کچھ پکچر سامنے آ سکتی ہے. اس وقت اس پہ بات کرنا کہ اس میں فلاں ملک ہے یا فلاں ملک ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید صحیح نہیں ہے.
جی جی. اور یہ سوال کہ امریکہ نے جو گارنٹی دی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی,
وہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی. امریکہ تو حکومت کی گارنٹی دے گا, لیکن 40% ایریا تو حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے, اس کی گارنٹی کون دے گا؟
جی ہاں, یہی بات ہم کر رہے تھے کہ بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ معاملہ تو 16 سال سے چل رہا ہے. بہر کیف امریکہ نے یہ ایک نئی پیشکش کی ہے, اور سفارتی تعلقات اس وقت اس نہج پہ ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی قدم اٹھائے گا کہ جنگجو کراس کر کے پاکستان میں حملے نہ کریں. لیکن ہم یہاں اس پہلے سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد, اور ان کے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عقیل یوسف زئی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radio-news-network.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع تھوڑا سا مختلف ہے اور معاشیات سے متعلق ہے, لیکن ہم بے شک آپ کی کالز لیں گے. جو ہمارے پاس خبر آئی ہے اس کے مطابق بینک آف چائنا نے اس وقت باقاعدہ پاکستان میں اپنا آپریشن شروع کر دیا ہے, اور کراچی میں اس نے اپنی ایک برانچ کھولی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مجید عزیز نے, جبکہ ہمارے ساتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ کے چیف ایگزیکٹو شاہد حسن صدیقی بھی لائن پر ہیں. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اسی موضوع پر ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
بینک آف چائنا نے پاکستان میں اپنے باقاعدہ آپریشنز کا آغاز کر دیا ہے۔ اس مناسبت سے اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے صدر ممنون حسین نے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں بینک آف چائنا کے آپریشنز کے آغاز کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا اور کہا کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے باعث پاکستان خطے کی اقتصادی سرگرمیوں کا فطری مرکز ہے۔ انہوں نے اس موقع پر پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کے مثبت اثرات جلد عوام تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر طارق باجوا نے کہا کہ بینک آف چائنا کا شمار دنیا کے بڑے اور ممتاز بینکوں میں ہوتا ہے اور ان کے بقول اس کے پاکستان میں آپریشن سے مقامی بینکنگ سیکٹر میں بھی بہتری آئے گی۔ چین پاکستان کا قریبی اتحادی ہے اور بیجنگ نے پاکستان میں توانائی کے علاوہ مختلف شعبوں میں بھاری سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان اربوں ڈالر کے پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے پر بھی کام جاری ہے۔ اس منصوبے کے تحت چین کے شہر کاشغر سے پاکستان کے جنوب مغرب میں واقع ساحلی شہر گوادر تک مواصلات، بنیادی ڈھانچے، توانائی اور صنعتوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، جسے پاکستانی حکام دونوں ملکوں سمیت جنوب ایشیائی خطے کی ترقی و خوشحالی کے لیے بہت اہم قرار دیتے آئے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم صنعت کار اور تاجر مجید عزیز سے شروع کرتے ہیں۔ مجید صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بینک آف چائنا نے جس طرح سے اپنی برانچ کھولی ہے کراچی میں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا مقامی بینکنگ پر کیا اثر پڑے گا اور اس بینک میں کس قسم کی اسکیمز آفر کی جائیں گی عام لوگوں کو؟ جی 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 مجید عزیز صاحب، جی ان کی لائن میں گڑبڑ ہے، پروڈیوسر ان کو دوبارہ اگر کال کریں۔ شاہد صاحب، آپ نے یہ سوال سنا؟
جی بالکل۔
اچھا، تو اگر آپ اس کا جواب دینا پسند کریں۔
دیکھیے، ایسا ہے کہ پاکستان میں بینکاری کا شعبہ جو ہے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے اور کوئی 11,000 ارب روپے کے ہمارے ڈپازٹس ہیں، اور اس میں بینک آف چائنا کا ایک اب جو آ رہا ہے، اس سے پہلے چائنیز ایک بینک ہمارے یہاں موجود ہے، ICBC بینک، جو بہت ہی کنزرویٹیو ہے اور اس نے اپنی آپریشنز پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن جو چیز اہم ہے، میں بیک گراؤنڈ آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ بینک آف چائنا ایک ایسے وقت آیا ہے جبکہ کئی سال پہلے سے جو امریکن بینکس تھے اور یورپین بینکس تھے، عملاً وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ بینک آف امریکہ یہاں نہیں ہے، امریکن ایکسپریس نہیں ہے، اور سٹی بینک نے اپنی آپریشنز بہت جو ہے وہ چھوٹی کر دی ہیں۔ اب اس میں صرف 4 فورن بینکس ہیں صحیح معنوں میں، وہ ہے بینک آف ٹوکیو، سٹی بینک جیسے میں نے بتایا بہت چھوٹا، ڈویشے بینک بہت چھوٹا، اور چوتھا ہے ICBC بینک جو چائنا کا ہے۔ تو ہمارے یہاں فورن بینکس تو صحیح معنوں میں آپریٹ کر ہی نہیں رہے ہیں، جا چکے ہیں، حالانکہ پہلے ان کا بہت بڑا حصہ تھا۔ البتہ جو مڈل ایسٹ کے اسپانسرس ہیں، انہوں نے جو بینکس یہاں سے کچھ خرید لی ہیں، وہ جیسے حبیب بینک اور یونائٹیڈ بینک جو کہ میجر بینکس ہیں، تو وہ اس میں میجر شیئر ہولڈنگس ہیں۔ اسی طرح سے فیصل بینک ہے، بینک الفلا ہے۔ تو پاکستان میں فورن بینک صحیح معنوں میں نہیں ہے۔ تو چین نے ایک ایسے موقع پر پاکستان میں یہ شاخ کھولی ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے یہاں سرمایہ کاری نہیں آ رہی تھی دنیا بھر سے، تو چین نے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی بات کی۔ بات تھی کہ بینکنگ چھوڑ کے جا رہے تھے، اور چین بینک آف چائنا بھی ہماری شاخیں اپنی شاخ بند کر کے ہمارے یہاں سے جا چکا تھا، اب وہ دوبارہ واپس آئے سی پیک سے۔ وہ چین کی اس پالیسی کا مظہر ہے کہ وہ دنیا میں جو اپنا اکنامک، فائنینشیل اور پولیٹیکل انفلوئنس بڑھا رہا ہے۔ لیکن چین ICBC کا جو ہم نے تجربہ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ چین فیصلے کرنے میں بہت احتیاط کرتے ہیں، بہت کنزرویٹیو ہیں، لیکن جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو امپلیمنٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے کرتے ہیں۔ تو جو بات آپ نے کہی گورنر اسٹیٹ بینک کی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس سے پاکستان بینکنگ میں کیسے بہتری آ جائے گی، یہ تو بالکل ہی ناقابل فہم بات ہے۔ البتہ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ دنیا کی ایک بہت بڑی بینک سی پیک کی ایکٹیویٹیز چونکہ بڑھ رہی ہیں، چائنا کی ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں، تو وہ پاکستان میں آپریشن کرنا چاہتے ہیں، بڑھائیں گے، بہت ہی ویلکم بات ہے۔ لیکن اس سے زیادہ کی باتیں کرنا تو میرے خیال سے لفاظی ہوگی۔
بہت دلچسپ۔ ہمارے ساتھ سرمایہ کار اور تاجر مجید عزیز ہیں، مجید صاحب آپ بتائیے کہ جس طرح سے ہمیں شاہد حسن صدیقی صاحب نے بتایا کہ سرمایہ کاری بہت کم ہو گئی تھی پاکستان کے اندر، اب بینک آف چائنا نے جس طرح سے کراچی میں اپنا بینک کھولا ہے، اس سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا؟ اور اگر فرض کیجئے کہ پروفٹ دیا گیا لوگوں کو، تو کس کرنسی میں دیا جائے گا، ڈالرز میں یا پھر چینی جو کرنسی ہے یوان اس میں؟
میری لائن کٹ ڈراپ ہو گئی تھی.
جی جی
وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ٹوٹل جو انہوں نے جس طریقے سیناریو پیش کیا ہے، اور یہ بات میں بھی اگری کرتا ہوں کہ چائنیز جو ہوتے بڑے کوشز ہوتے ہیں، بڑے محتاط طریقے سے رہتے ہیں اسپیشلی انویسٹمنٹ میں. یہ غلط تاثر ہے کہ ان کے پاس اربوں کھربوں ڈالرز ہیں تو وہ جہاں تہاں پھینک کے آئیں گے، نہیں اس طرح نہیں کرتے، وہ بزنس مین ہیں. میرے دماغ میں ہوتا ہے کہ کیا یہ بینک آف چائنا جو 6 مہینے کے اندر ان کا کام ہو گیا، مجھے مئی کی 2017 میں اشاق دار نے بینک کے چیئرمین سے کہا تھا کہ پاکستان پھر آپ آ جائیں، پاکستان میں برانچ کھولیں اور آپ آگے پہلی برانچ کا افتتاح بھی کریں. تو پیسوں انہوں نے انویسٹمنٹ تو جو لانی تھی وہ تو لے آئے، لیکن کیا پہلا میرا سوال آتا تھا کہ جی کیا وہ آتے ہوئے آئی سی بی سی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا جو انڈسٹریل اور کمرشل بینک ہے، انہوں نے 6 سال میں صرف 3 برانچیں کھولی ہیں، تو وہ تو کوئی اتنے معنی نہیں رکھتی. لیکن بینک آف چائنا حکومت کی بھی کا ادارہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر آئیں گے تو وہ پوری فورس سے آئیں گے، اور یہ برانچیں زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سال میں کچھ 10-15 کھولے، لیکن یہ ان کی سپیڈ یہ پکڑ لیں گے. لیکن اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کیا یہ پرائیویٹ سیکٹر کو فائنینسنگ کریں گے پروجیکٹس کے لیے کہ صرف گورنمنٹ سیکورٹیز میں زیادہ پیسے ڈالیں گے، یہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں کی بینکیں تو زیادہ تر گورنمنٹ سیکورٹیز میں بھی انویسٹمنٹ کرتی ہیں. پھر یہ بات بہت ضروری یہ ہے کہ یہی جو کہا کہ کیا یوان میں کریں گے کہ ڈالر میں، کیا ہم یورپ میں جو اور چائنا اور رشیا چاہ رہی ہے کہ ڈالر سے ہٹیں، تو کیا پاکستان میں فیز ون میں جو چائنا کے ساتھ جو ہمارا تجارت ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ یوان میں کریں، تو بینک آف چائنا ول بی ایٹ دا رائٹ پلیس. اور چوتھی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ صرف زیادہ تر سی پیک کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جو ان کی انویسٹمنٹ ہے یا ان کے پروجیکٹ لگ رہے ہیں یا انہوں نے جو جوائنٹ وینچرز کی اس پہ زیادہ ترجیح دیں گے کہ وہ نارمل جو بینکیں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ کچھ نام لیے تھے فورن بینکس کا، کیا وہ کریں گے کہ نہیں؟ یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو دوسری بینکیں فورن بینکس جو ہیں ان کے حساب سے چلیں. ٹھیک ہے یو بی ایل بھی ابھی عربز نے لے لیے، ایچ بی ایل زائنز آغا خان کی پاس ہے، لیکن ابھی بھی لوگ اس کو پاکستانی بینک کی سمجھتے ہیں. تو جب چائنیز یہاں آئیں گے تو اگر انہوں نے آئی سی بی سی والا ماڈل کیا تو یہ فیل ہو جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے جس طریقے سے وہ شینگا الیکٹرک بھی آ رہی ہے، کراچی الیکٹرک خرید دیں، اسٹاک ایکسچینج سارے ان کا میجورٹی شیئر لے لیا ہے، تو ہم میرے حساب سے تو یہ فل فورس ہی آئیں گے.
اچھا دے آر
ناٹ گوئنگ ٹو کم، مطلب کہ 2-3 سال میں برانچیں کھولے مجھے نہیں لگتا. لیکن ہمارا جو پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے جوائنٹ وینچرز ہیں، مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ہی ہوگا کہ وہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ فائنینس کرے. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، اگر ان کو زیادہ پیار محبت بھی ساتھ ساتھ بزنس کے ساتھ کرنا ہے تو اسمال چھوٹے لوگوں کی ضروریات کو بھی رکھ کے ان کی فائنینسنگ اگر کرتے ہیں تو بہت زیادہ مقبول ہو جائیں گے جلدی.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی سوال میں کرنا چاہوں گی شاہد حسن صدیقی سے، یہ چیف ایگزیکٹو ہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ کے. صدیقی صاحب آپ بتائیے، جس طرح سے مجید صاحب نے بتایا کہ نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چین نے جو اپنا برانچ کھولا ہے اور چینی بینکنگ جو ہے وہ پاک چین راہداری منصوبے کے حوالے سے ہی ہوگی، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس تک محدود رہے گی یا اس سے ہٹ کر بھی وہ کام کریں گے؟
دیکھیے مجید عزیز صاحب نے ابھی جو باتیں کی ہیں وہ اپنے تجربے کی روشنی میں کی ہیں اور بڑی حقیقت پسندانہ، سوائے وہ پیار محبت والی بات کی, کئی جو ہیں وہ بزنس کی بات کرتے ہیں, تو یہ توقع کرنا کہ وہ پاکستان میں مائکرو فائنانس میں جائیں گے, کوئی سوشل سیکٹر میں جائیں گے یا اسمال انڈسٹریز کو کریں گے, وہ میرے خیال سے شاید نہیں ہوگا. لیکن جو بات انہوں نے کہی ہے مجید عزیز صاحب نے کہ وہ پاکستان میں کچھ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ قرضے دیں گے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو تازے بڑے صنعت کار ہیں وہ بینکوں سے قرضہ لینے میں انٹرسٹڈ کب ہیں؟ آپ دیکھیے ذرا سا, اگر آپ پچھلے کئی سالوں کی فیگرز دیکھیں تو ہمارا ایڈوانس ڈپازٹ ریشو جو تھا, یعنی 100 روپے کا اگر ڈپازٹ ہوتا تھا تو ایڈوانسز ہوتے تھے 60 سے 70%, اس وقت جو ہے نا 46% ہے. تو بینکس کے پاس تو سرپلس پیسہ ہے, اور جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ وہ تو گورنمنٹ سیکورٹیز میں پاکستانی کر رہے ہیں, تو مسئلہ ہمارے بڑے صنعت کاروں کا یہ ہے ہی نہیں قرضہ لینا, ان کے پاس بھی فنڈس ہیں الحمدللہ. تو لیکن ان کا ایمفیسس جو ہوگا وہ ہوگا جو بینک آف چائنا ہے کہ سی پیک ریلیٹڈ منصوبے اور جو پاکستان کے بڑے سرمایہ بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں جہاں پر کریڈٹ ریٹنگ جن کی بہتر ہے, جہاں ان کے رسک کم ہیں, ود اسپیشل ایمفیسس کی جو سی پیک کے پروجیکٹس بنیں گے, یہ جو اسپیشل انڈسٹریل زونس بننے کی بات ہو رہی ہے جہاں کے پاکستانی صنعت کار بھی کنسیشنز مانگ رہے ہیں, چائنیز نے بھی کنسیشنز مانگے ہیں, تو ان کی چیز ہوگی پروفٹ ریلیٹڈ. شہد سے میٹھی چیز جو ہے وہ کوئی نہیں ہوا کرتی, لیکن ہم اس کو خصوصی طور پر ویلکم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا تھا. بینکس جیسے میں نے آپ کو بتایا, یورپین بینک چلے گئے واپس, اور جو ہے امریکن بینک چلے گئے, اب سٹی بینک ایک انتہائی چھوٹا بینک رہ گیا ہے, باقی چھوٹے چھوٹے بینک ہیں. تو اس لیے یہ چیز پاکستان کے لیے اہمیت ہے, رہ گیا کانفیڈینس کا دنیا میں, تو اس سے کانفیڈینس ان چیزوں سے نہیں بڑھا کرتا. آپ نے دیکھا کہ جب یہ بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری چین نے کی, اس کے بعد بھی کوئی بڑی سرمایہ کاری تو پاکستان میں نہیں آئی. وہ تو ہمارے حالات جب ٹھیک ہوں گے, ہم پناما سے آگے بھی سوچنے کی بات کریں گے, اپنی اکنامی ٹھیک کرنے کی بات کریں گے, تو میرے خیال سے وہ انویسٹمنٹ کی بات ہوگی آنے والے برسوں میں. لیکن اگر انویسٹمنٹ کی بات آپ کریں تو مشرف کے زمانے میں کون سا انویسٹمنٹ آیا تھا؟ وہ تو انہوں نے یہ کیا تھا, حبیب بینک بیچ دیا, یونائٹیڈ بینک بیچ دیا, ریفائنریز بیچی, وہ جو پیسہ بیچا تھا فورینرز کو, اس کو انہوں نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دکھا دیا. تو صحیح معنوں میں یہ انویسٹمنٹ اور بینکنگ فورینرز کے لیے ہے نہیں, لیکن مارجن آف پروفٹ اتنا ہائی ہے تو کہ وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے میرے خیال سے, بڑے بڑے ملکوں میں. لیکن چین جو ہے ڈپازٹ جو وہ پاکستان میں دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ملکی کرنسی میں دیں گے, اور ملکی
یعنی یوان میں دیں گے, اپنی کرنسی میں دیں گے.
نہیں, وہ تو لوکل کرنسی کے جو بڑے ڈپازٹس ہوں گے یہاں پاکستان کے, وہ تو پروفٹ بائی لا جو وہ دینے پر پابند ہیں, جو پاکستانی کرنسی میں ہیں وہ بائی لا پابند ہے کہ وہ پاکستانی کرنسی میں دیں, یہ پاکستان کا قانون ہے. البتہ جو فورن کرنسی میں آپ ڈپازٹ کھولیں گے, اکاؤنٹس کھولیں گے, وہ اس پر وہ منافع اپنی کرنسی میں دے سکتے ہیں, لیکن اس کا کوئی امکان قطعی نہیں ہے کہ میں روپی اکاؤنٹ کھولوں اور اس میں وہ پروفٹ ڈالر میں دے دیں, اس کی اجازت نہیں ہے.
جی بالکل, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں باری باری. ملک عمر نے کال کیا ہے میاں والی سے.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
حال عمر نیاری پائی سیل میاں والی سے کر رہا ہوں, تو پلیز یہ چائنا نے بینک کھولا ہے ان کا ہم ویلکم کرتے ہیں, جیسے ماہرین سے بان فرما رہے ہیں کہ اچھی بات ہے. ویسے جو دیکھا جائے تو چائنا ہمیں تو کچھ نہیں دے گا, لیکن ہمارے بینک سب دے رہے ہیں لوگوں کو اتنا نفع, یا کیا وہ کرنے دے رہے ہیں, وہ کسی طرح ہے تو ہمیں بچت میں لوگوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے لگائے ہوئے ہیں, اور دن بدلنے سے حکومت نے ان کا نفع کم کر دیا ہے.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور سید حبیب حسین شاہ نے کال کیا ہے راولہ کوٹ سے.
جی نفیس بھائی, آپ بہت ہی اچھی نفیس گفتگو کر رہی ہیں, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں پہلے اور دوسرے دونوں موضوع پہ آپ کو ایک یا دو شعر سنا دیتا ہوں. وہ شعر یہ ہے کہ وہ میرے ہیں میرے ہو جائیں گے مجھے مل جائیں گے, ایسے بیکار خیالات نے دل توڑ دیا, ہم تو سمجھے تھے کہ برسات میں برسے گی شراب, آئی برسات تو برسات میں دل توڑ دیا.
شکریہ, یہ شعر شاعری کا وہ موقع نہیں ہے, آپ کی کال کرنے کا شکریہ. آپ بتائیے مجید صاحب, یہ پریزیڈنٹ ممنون حسین نے جو باتیں کی ہیں سی پیک کے حوالے سے, بہت ہی بڑھ چڑھ کے انہوں نے کہا ہے کہ بہت بڑی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں. ڈیمز بنے ہیں, اٹامک ریئیکٹرز, اس کے علاوہ جو ہے وہ مائننگ ہو رہی ہے, پارکس بن رہے ہیں, روڈ, ریلوے لائنز, یہ سب چیزیں جو ہیں کیا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بن رہی ہیں؟ کیا آپ کا کیا ہے تجربہ؟
دیکھیں رفیع صاحب, یہ جو مائننگ کی بات کرتے ہیں وہ مائننگ کی بات تو ابھی رہنے دیں, کیونکہ پاکستان اگر صحیح معنوں میں سی پیک کا بھی ابھی ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, اگر ہم ہمارے بلوچستان اور کے پی کے پاٹا علاقے میں ہم مائننگ کے اوپر اگر دھیان دیں تو ہم 5-7 سال میں ٹیکسٹائل سے زیادہ مائننگ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, منرلز کو, معدنیات کو. تو وہ تو ایک لمبا سبجیکٹ ہے جس پہ آپ کبھی بات کیجیے گا, لیکن جو بات نیگیٹو ان کے لیے آتی ہے جو ہمیں دور کرنا ہے یا چائنا کو کرنا ہے کہ وہ پاکستانیوں کو نوکریاں کتنی ملیں گی وہ دیکھنا ہے. تو میں جب یہ دیکھتا ہوں یہ بینک جو پرائمریلی جس پہ فوکس کرے گی وہ ہوگی, میں نے جو پہلے کہا کہ چائنیز انویسٹمنٹ, چائنیز جوائنٹ وینچر وتھ پاکستانی اور جو چائنیز یہاں کام کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں, یہاں ہزاروں چائنیز یہاں رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, سب کے پاس ایک ہی قسم کا سم کارڈ فون ہے, موبائل, وہ از رونگ, یعنی کہ وہ چائنیز کمپنی کی ہے, وہ موبی لنک کیا اس میں نہیں کرتے. تو یہ ایک ڈائریکٹلی ان کو ایک یہ فائدہ ہو جائے گا. اچھا دوسری بات جو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم جو وہ ہم لوگ جو چائنا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اچھی خاصی, تو اگر یہ یوان میں ہو جائے گا تو میرے خیال سے بہت ہی آسانیاں ہو جائیں گی چائنیز امپورٹر ایکسپورٹر کے لیے اور پاکستانی امپورٹر ایکسپورٹر کے لیے. تو کم سے کم ڈالر سے یہ نکل جائیں گے, کیونکہ یورپ میں کئی جگہ پہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یورپ میں ایل سی کھولیں اور کھلیں گی اور کھولیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان دا لانگ ٹرم یون کو ایک قسم کا وہی اس سے زیادہ ہو سکتا ہے مرتبہ ملے جو آج ڈالر کا ہے. لیکن میں نے جو بات کی تھی کہ بات تو ڈاکٹر صاحب کی صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ان ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو بینکیں پرائیویٹائز ہو رہی ہیں جیسے ایس ایم ای بینک ہے, فرسٹ وومین بینک ہے, ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن ہے وغیرہ, تو ہو سکتا ہے کہ کل اسی طرح اس کو بھی مرج کیا جائے اور یہ لے لے. تو کم سے کم وہ 3-4 جو بینکیں ہیں وہ بند نہ ہو یا کوئی اس طرح ان کی حالت نہ ہو کہ وہ آگے پرفارم نہیں کر سکے. تو اگر وہ چائنا, بینک آف چائنا ان کو لیتی ہے تو ان کو راتوں رات 100 کے اوپر برانچیں مل جاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ بھی ان کے دماغ میں ہو, یو نیور نو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بینک آف چائنا آ رہی ہے, جب بھی اس کی برانچ کھلے گی ہو سکتا ہے 3 مہینے میں 4 مہینے میں ہو, تو اس کو ہم تو ویلکم کر رہے ہیں اور ہم تو ہر انویسٹمنٹ کو ویلکم کریں گے, چاہے ہم اس کو پسند کریں کہ نہ کریں. اور میں آپ کو وسوخ سے کہتا ہوں کہ ذرا یہ بلوچستان علاقوں میں ذرا جب سی پیک کے زور پکڑے گا, میں آپ کو وسوخ سے کہتا ہوں کہ یو کے سے, فرانس سے لوگ آئیں گے ادھر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. بلکہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں اور یہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں, وہ 5 دسمبر کے دوسرے ہفتے میں آ رہے ہیں, اور خاص طور پر ہمارا جو موضوع ہے اور جو انہوں نے موضوع مانگا ہے وہ یہ کہ پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ کے لیے کیا اٹریکشن ہے اور سی پیک ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
آپ نے اچھی بات کی, کیونکہ میں چاہوں گی کہ آخر میں شاہد حسن صدیقی بھی اس پر کامنٹ کریں. صدیقی صاحب, آپ کا بھی وسیع تجربہ ہے, آپ بتائیے عمومی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو چینیوں نے سرمایہ کاری کی ہے پاکستان میں یہ عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہوگی؟
دیکھیے پہلے میں آپ سے یہ بتا دوں کہ چائنا کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے, ابھی ہم نے تجارت کی بات کی تو میرے پاس جو فیگرز ہیں وہ یہ ہیں کہ 4 برسوں میں ہم نے چائنا کو $37 بلین پے کیا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی شکل میں. وہ پاکستان کے اوپر کتنا امپیکٹ آیا ہماری کرنسی کے اوپر, اس کے اوپر اور عام آدمی کے اوپر, تو اس میں جو کئی سال سے ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ہیومن فیس دیں. تو بہرحال لیکن یہ کہ چائنا دیکھیے نا ایک بہت بڑا کنٹری ہے, دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے, آئی ایم ایف کے لحاظ سے امریکہ سے بہت آگے ہے پرچیزنگ پاور پیریٹی, وہ یہاں تک جو پہنچے ہیں وہ کسی وجہ سے پہنچے ہیں نا, تو یہ سمجھنا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن اور ان کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے, یہ تو ہے بنیادی چیز.
جی بالکل.
لیکن جو پاکستان میں بڑی غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ گیم چینجر ہے, کوئی بھی دنیا کا پروجیکٹ جو دوسرے ملک میں لگایا جاتا ہے وہ گیم چینجر نہیں ہوتا, یہ ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے, اس سے پاکستان کو ایک موقع مل رہا ہے, پاکستان کے صنعت کاروں کو موقع مل رہا ہے, پاکستان کے تاجروں کو موقع مل رہا ہے, کراچی چیمبر کو موقع مل رہا ہے جس کے رواں جو ہیں وہ مجید صاحب ہیں, ان کو موقع مل رہا ہے کہ اگر پاکستان میں ٹیکسوں کی وصولی بڑھے, ورلڈ بینک کہتا ہے جی 22% ہونا چاہیے, ہم تو 12% پر ہیں, وہ بھی پتہ نہیں کچھ اوپر نیچے کر کے کیا ہے وہ, اور ہمارا سیونگس ریٹ ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ ہے, تو ہماری انویسٹمنٹ ڈومیسٹک کر نہیں رہے ہیں, تو میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ ڈومیسٹک انویسٹرس نہ ہوں اور باہر سے سرمایہ کاری آ جائے تو اکنامی کو کتنا نقصان ہوتا ہے وہ بھی ہم نہیں دیکھ رہے. تو جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں ایک اپرچونیٹی اور ایک پلیٹ فارم ملا ہے, اگر پاکستانی قوم حکومت اور صوبائی حکومتیں فائدہ اٹھا کے یہ تین چیزوں میں اپنا تیزی سے اضافہ کرتی ہیں اور صبح 8 بجے سے رات کے 12 بجے تک پاناما سے ہٹ کے بھی کوئی بات اگر کریں تو آگے چل کے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو گیم چینجر بنائیں, اور اگر یہ نہیں ہوا تو چائنیز نے جو مارجن آف پروفٹ اپنا رکھا ہے بہت ہائی ہے وتھ سوورن گارنٹی انرجی پروجیکٹس میں, تو وہ پاکستان کو خدا نخواستہ ایک مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو پروفٹ کیسے ادا کریں, لیکن اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے چائنیز نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اپرچونیٹیز اویل کرنے کے لیے اسٹرکچرل اصلاحات کرتے ہیں جس کے لیے پاکستان کے لیے سول اور ملٹری بیوروکریسی گورنمنٹ اور چاروں پلرس اور پروونشل گورنمنٹ فی الحال تیار نہیں ہے, تب تو یہ گیم چینجر نہیں ہوگا. تو پالیسی میں چینج بنیادی کریں گے تو یہ گیم چینجر ہو جائے گا. اب یہ فیصلہ دیکھنا ہے کہ قوم کس طریقے سے کرتی ہے اور حکومتوں کا کیا کردار رہتا ہے اس میں, اس پر ڈیپینڈ کرے گا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ کے چیف ایگزیکٹو شاہد حسن صدیقی اور ان کے ساتھ تھے صنعت کار اور تاجر مجید عزیز. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کو تنبیہ کی ہے کہ وہ ان کے خلاف پوری طاقت استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ایک دورے پہ ہیں اور وہ چین بھی جائیں گے. اس وقت اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر نے, جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں. پروفیسر شمیم اختر, آپ سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں اسی حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ, پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے دورے کے دوران ان ملکوں پر سخت تنقید کی ہے جو شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ممالک جو شمالی کوریا کی امداد کر رہے ہیں اور اسے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں مدد دے رہے ہیں, ان کا رویہ ناقابل قبول ہے. انہوں نے یہ بات جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہی. صدر ٹرمپ کے الفاظ,
It is unacceptable that nations would help to arm and finance this increasingly dangerous regime. As we work together to resolve this problem using all available tools short of military action.
یہ بات انتہائی طور پر ناقابل قبول ہے کہ انتہائی خطرناک ملک کی بعض ممالک مدد کر رہے ہیں. ہم اس مسئلے کو غیر فوجی طور پر حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, تاہم ضرورت پڑنے پر امریکہ خود کا اور اپنے اتحادیوں کا دفاع کرنے کے لیے اپنی پوری فوجی قوت کے ساتھ تیار ہے. منگل کو صدر نے جنوبی کوریا میں تعینات امریکی فوجی دستوں کے ساتھ زہرانہ کیا. صدر ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے حکام کے ساتھ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کے بارے میں کہا کہ یہ غیر منصفانہ ہیں اور یہ امریکہ کے حق میں نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ جب سیول پہنچے تو ہزاروں افراد نے ان کی آمد کا خیر مقدم کیا۔ سول سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ خوش آمدید کہنے والوں کے ساتھ ساتھ بعض گروپوں نے صدر ٹرمپ کی آمد پر احتجاجی مظاہرے بھی کیے۔ صدر ٹرمپ کی آمد پر ان کے ایک حامی کا کہنا تھا، صدر ٹرمپ کا استقبال کرنے والا جنوبی کوریا کا یہ شہری کہہ رہا ہے کہ میں یہاں صدر ٹرمپ کا خیر مقدم کرنے آیا ہوں کیونکہ امریکہ نے ہمیشہ جنوبی کوریا کی مدد کی ہے۔ دوسری طرف ان کی مخالفت میں احتجاج کرنے والی جنوبی کوریا کی ایک خاتون کا کہنا تھا، یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ اگر ٹرمپ دنیا میں امن چاہتے ہیں تو انہیں یہاں شمالی کوریا کے ساتھ غیر مشروط امن مذاکرات پر توجہ کرنی چاہیے، میں جزیرہ نما کوریا میں جنگ نہیں چاہتی۔ صدر ٹرمپ نے سول آنے سے قبل جاپان کا دورہ کیا تھا، وہاں انہوں نے جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ شمالی کوریا کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے تمام آپشنز کو سامنے رکھا جائے۔ صدر ٹرمپ نے جاپان میں ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ شمالی کوریا سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجک تحمل اور برداشت ختم ہو چکی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروفیسر شمیم اختر، حالانکہ ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ پیونگ یانگ کے ساتھ کوئی ڈیل بھی کرنے کو تیار ہیں، پہلے تو دھمکی دی پھر کہا ڈیل کرنے کو تیار ہیں، کس قسم کی ڈیل کر سکتا ہے امریکہ نارتھ کوریا کے ساتھ؟
بھائی امریکہ کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں، اس کو دھمکی دیتا ہے اس وجہ سے کہ ڈیل کرنے میں آسانی ہو اور کچھ مراحت حاصل کر سکے۔ جیسے ایک مرتبہ خود 1974 میں ایک معاہدہ ہوا تھا تہران میں کہ جنوبی کوریا شمالی کوریا جو ہے وہ ایٹمی اسلحہ بند کر دے گا، تو کم جانگ کم ایل سنگ نے جو بابائے کوریا تھے شمالی کوریا اور جنگ میں امریکہ کو شکست دی تھی، یعنی امریکہ کامیاب نہیں ہوا تھا وہاں، انہوں نے برآب اپنا ایٹمی تجربہ بند کر دیا تھا اسی نتیجے کے معاہدے کے نتیجے میں، اور اپنا پلانٹ جو ہے اس کو انہوں نے ڈسمینٹل کر دیا تھا، بند کر دیا تھا، اور اس شرط پہ کہ اس کو تیل اور بجلی پیدا کرنے والا ریئیکٹر جنوبی کوریا سے امریکہ دلوائے گا۔ اس میں چونکہ امریکہ نے کوتاہی کی پیش رفت کی تو شمالی کوریا نے آج ہی جا کے اپنا معاہدہ منسوخ کر دیا اور اس نے دوبارہ تجربے کرنے شروع کر دیے ایٹم بم کے، اور یہ میزائل وغیرہ داغنا شروع کر دیا اس نے اس کے پرسنل کے، اس کا دیکھے گھراؤ کیا ہوا ہے، یعنی جنوبی کوریا میں امریکہ کی فوجیں موجود ہیں اس وقت سے روز اول سے جب سے امریکہ نے اسے قبضہ کیا تھا، اور اب بھی مقبوضہ قابل فوج کو اس نے ایک جواب بخشنے کے لیے دفاعی معاہدہ کر دیا ہے 1954 میں، اور یہی حال جاپان کا بھی، وہاں میں امریکہ کی کوئی 40,000 فوج موجود ہے اور وہ 1951 کے معاہدے کے تحت قابض فوج کو اس کا دمام بخشنے کے لیے وہاں قیام کو انہوں نے کہا کہ یہ دفاعی فوج ہے کیونکہ جاپان پہ حملہ کر سکتا ہے روس۔ اچھا اسی طرح فلپینس میں بھی ہے کہ چین کے خلاف اس کو ورلا رہا ہے، تو امریکہ ایسا کرتا رہا ہے، دھونس اور دھمکی تو امریکہ کا وتیجہ ہے۔ اب دیکھیں نا پاکستان میں وہ 4 گھنٹے کے لیے آئے، ہندوستان میں 4 دن رہے، اور انہوں نے
لیکن وہ جو معاہدے کی بات کر رہے ہیں نارتھ کوریا کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے، آپ کے خیال میں کس قسم کا معاہدہ ہو سکتا ہے؟
وہی جیسا کہ 1994 میں ہوا تھا،
اچھا
کہ وہ بند کر دے، اور دیکھیے شمالی کوریا کے پاس آپشنس نہیں ہیں جس امریکہ کے پاس آپشنس نہیں، لیکن شمالی کوریا جو ہے اس وقت تنگ آیت بجنگ آیت کے موڈ میں ہے، اگر اس میں چھڑا تو ایٹمی جنگ ہو جائے گی اور اس میں جاپان اور جنوبی کوریا کا نقصان ہو. میں اس خاتون کے
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم امریکہ میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ بڑے خطرات ہیں کسی جنگ کے. کم جونگ ان جو ہیں وہ خاصے جو ہیں مضر نظر آتے ہیں. لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, ہم نے آپ کو کم ٹائم دیا. ہمارے ساتھ تھے پروفیسر شمیم اختر جو بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں. اس پروگرام کے انجینئر تھے جو گل, پروڈیوسر شہناز نفیس. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.